중심을 이렇게 하나 아침에 이렇게
Which one was the last verse we discussed? 145. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد سورة مبارك آل عمران آیت نمبر 41-43 سے اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں تھوڑا سا ریویژن اور اس کے بعد پھر آج کے موضوع بحث پر وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ آیتیں سورہ مبارکہ آل عمران کی جنگ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں اور جنگ احد کے بہت سے جو واقعات ہیں اس کو آپ یہاں پر ریفلیکٹ ہوتا ہوا محسوس کریں گے جس میں اہم ترین چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ وہی ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو حکم دیا تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا پیغمبر اکرم نے کچھ سپاہیوں کو کچھ فوجیوں کو کچھ صحابہ کرام کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے ایک تو جنگ احد میں کوہ احد اور اس کے سامنے والا جو درہ ہے ان دونوں کا تذکرہ آتا ہے تو کوہ احد تو خیر بہت بڑا تھا وہ تو پھر بعد کا مرحلہ ہے جب فرار اختیار کیا ہے مسلمانوں نے تو پھر وہ اس کے اوپر چڑھیں مگر اس سے پہلے ایک مورچے کے طور پر ایک پوزیشن کے طور پر پیغمبر اکرم نے بالکل اس کے سامنے ایک درہ تھا جس کے اوپر مامور کیا تھا اپوائنٹ کیا تھا ڈپیوٹ کیا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے اور پھر جب اس کے بعد موقع آیا کہ بظاہر ایسا لگا کہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی ہے اور پھر مال غنیمت کے اوپر ایسا محسوس ہوا کہ دوسرے افراد جو ہیں وہ اس کو لوٹ رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں مال غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے غنیم عربی کے اندر کہتے ہیں دشمن کو مال غنیمت یعنی دشمن کا مال تو پراپرٹی آف اینیمی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا وار وہ جو جیت گیا ہے اس کا حق شمار ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک ایشو آتا ہے کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جائے گا وہ ایک سیکنڈری ایشو ہوتا ہے مگر پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کلیکٹ تو کیا جائے ایک جگہ پر تو اب اس وقت آپ ذہن میں رکھیے کہ بہت سے افراد کے ذہنوں میں اور جو اسلامک آئیڈیولوجی ہے کانسیپٹ جو ہیں وہ اتنے کلیئر نہیں تھے تو وہ لوگ دوڑے جو ان کا جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اس کا ہو جائے گا حالانکہ یہ بدر کے واقعے کے اندر جنگ بدر میں بھی اس بات کی تشریح آ چکی ہے سورہ مبارکہ انفال جب انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ وہاں پروردگار عالم نے مال غنیمت کے حوالے سے باقاعدہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں وَعَلَّمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ وہاں پر جو غنیمتم کا لفظ آیا ہے اس کا اہم ترین مصداق ویسے تو ہر بچت لیکن اہم ترین چیز کہ جو دشمن کا جو مال تمہارے ہاتھ لگا ہے اس کا کیا کرنا ہے وہ دسویں پارے کے بالکل آغاز میں اس کے بارے میں انسٹرکشنز آ چکی ہیں لیکن یہاں پر چونکہ کانسیپٹ کلیئر نہیں تھے وہ لوگ لوٹ مار میں لگ گئے اور یہاں پر جو درے پر موجود افراد تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور اس کے بعد پھر ہمارا مال جو ہے وہ ہمیں نہ ملے اور پھر وہ لوگ وہاں سے اتر آئے جبکہ وہاں پر جو شخص پیغمبر اکرم کی طرف سے مامور تھا یعنی امیر بنایا گیا تھا اس کو اس نے کہا کہ رسول اللہ کی ہدایت ہے کہ اس جگہ کو نہ چھوڑا جائے مگر اس وقت جو دوسرے ساتھی اس کے سبارڈینیٹس تھے اس نے ان کو فالو نہیں کیا ایز اے ریزلٹ جب یہ لوگ نیچے آ گئے تو پھر خالد بن ولید نے گھوم کر چکر لگایا اور اس نے وہاں پر حملہ کر دیا اور جب یہ مال غنیمت لوٹ رہے تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے اپنا جو جنگ کا جو لباس ہوتا ہے وہ بھی اتار دیا تھا زرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تو اس وقت پھر جب حملہ کیا تو یہ بالکل ہی ہیلپ لیس ہو گئے اور پھر انہوں نے فرار اختیار کیا تو اب اس آیت کو اور دوسری ساری آیتوں کو جو کچھ پہلے گزر چکی ہیں جو کچھ آگے آئیں گی ان کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے گا تو اس کے بعد پھر وہ سارے واقعات پیش آئے کہ یہ لوگ بھاگ رہے تھے اور پیغمبر اکرم انتہائی زخمی تھے بلا رہے تھے کہاں تم جا رہے ہو اور وہ لوگ واپس نہیں پلٹ رہے تھے اور اس موقع پر ایک دو افراد ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہے ہیں اس میں اہم ترین نام تو مولا کا ہے امیر المومنین کا جیسے کہ جنگ احد ہی کے اندر وہ حضرت جبریل جو ذوالفقار لے کر بھی آئے اور وہ جملہ بھی پڑھا انہوں نے کلمہ پڑھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اور اس طرح سے کچھ دو تین اور مخلص صحابی جیسے حضرت ابو دجانہ انصاری ان کا نام آتا ہے اور جناب حمزہ اور حمزہ تو شہید ہو گئے، یعنی کچھ جو تھے وہ وہیں پر پھر میدان احد کے اندر ہی شہید ہو گئے، کچھ پہلے مرحلے میں ہی شہید ہو گئے، کچھ سیکنڈ فیز کے اندر شہید ہو گئے، اور باقی جو تھے وہ فرار اختیار کر گئے۔ تو ان کی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کچھ مذمت ہے اور ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، ان کی اپروچ کو اور ان کے ایٹیچیوڈ کو۔ اور یہ بہت ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہیں، مگر پروردگار عالم ان کو یہاں پر کرٹیسائز کر رہا ہے، لہٰذا یہ لوگ کرٹیسزم سے بری نہیں ہیں، ماورا نہیں ہیں۔ اچھا کام کریں گے تو اس کو ایڈمائر کیا جائے گا، اگر کوئی غلط کام کریں گے تو اس کو ظاہر کنڈیم کیا جائے گا۔ اگر آپ بروں کو بھی اچھا بولنے لگیں گے تو اچھوں کو بولنے کے لیے آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اگر کوئی برا ہے اس کو بھی آپ بولنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ اچھا ہی ہے، تو پھر اس اچھے کے لیے بولنے کے لیے آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ آپ کے پاس دو کیمرے ہیں، ایک کیمرہ جو ہے اس کے اندر فیچرز کم ہیں، دوسرے کے اندر زیادہ ہیں، تو اب یہی بولیں گے نا اس کے اندر یہ چیزیں کم ہیں اس میں زیادہ ہیں، اور تیسرا ایک ایسا ہے جو بالکل ہی انویلڈ ہو چکا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، تو اٹس آف نو یوز۔ تو تمام چیزوں کو جو جس کا مقام ہے اس مقام پر رکھنا، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، خدا فرماتا ہے کہ تم اس سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تمہاری ملاقات ہوتی، آرزو مند تھے کہ تمہاری موت سے ملاقات ہو جائے، لیکن جب موقع آیا ملاقات کا تو اس موقع پر تمہاری کیفیت بالکل بدل گئی۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اب تم نے اپنی آنکھوں سے اس کا سما دیکھ لیا کہ وہ کیسا معاملہ ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول، تمام کے تمام ہی رسول گزر چکے ہیں۔ گزر چکے ہیں سے مراد وہ آ کر جا چکے ہیں، اب چاہے وہ انتقال ہو چکا ہے، چاہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں، یعنی ان سے پہلے رسول آئے اور چلے گئے۔ افا ام مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے، ان قلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پیروں پر پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اب یہ کیونکہ میدان احد کے اندر وہ جو مشہور کیا گیا تھا کہ محمد تمہارے گئے، تو اب ہم لڑ کر کیا کریں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تو جس کے رسول ہیں وہ خدا تو اپنی جگہ پر موجود ہے، ایسا تو نہیں کہ پروردگار کو کچھ ہو گیا ہے، نبی ہیں، اگر نبی کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین سے فرار اختیار کرو گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اگر کوئی پلٹ جاتا ہے پیچھے کی طرف، جاہلیت کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ اللہ کو ہرگز ہرگز کوئی نقصان، کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، اس میں شکر کرنے والے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اس لیے کہ جان کا شکر یہی ہے کہ اسے اس راہ میں لگا دیا جائے جہاں پر پروردگار اسے سر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہر نعمت کے بارے میں اصول ہے کہ شکر نعمت کیا ہے؟ شکر نعمت یہی ہے کہ انسان دل میں احساس کرے کہ اس کا احسان، اس نے نعمت دی ہے، زبان سے اس کا اظہار کرے، اور اس کے بعد اس نعمت کو وہاں استعمال کرے جہاں خدا نے اسے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر جو مذمت ہو رہی ہے ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو بھاگ گئے، اور جو سبات قدم کا جنہوں نے مظاہرہ کیا وہ ظاہر ہے کہ شکر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے۔ اور سیجزی اللہ الشاکرین۔ اچھا، اب ایک اور چیز کی طرف بھی آپ توجہ کریں کہ اب یہاں پر پروردگار عالم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے پلٹ جاتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، وہ اسلام کا، خدا کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، پیغمبر اکرم کو تنہا چھوڑ دینا۔ اب یہاں پر پیغمبر اکرم کا دفاع کرنے والی شخصیت مولا کی ہے، جو مرکزی شخصیت ہے، تو ایک مرحلہ تو وہ تھا کہ جس سوائے مولا کے کوئی تھا ہی نہیں۔ اب یہ جو شخصیت اس موقع پر دفاع کر رہی ہے، یہی ہمارے لیے معیار بن جائے گی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے واضح کہا کہ اگر تم لوگ پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ تو یہ جو جتنے افراد ہیں انہیں کی تو مذمت ہو رہی ہے کہ یہ پیچھے کی طرف پلٹ گئے، اور بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر کہ یہ سارے کے سارے فرار اختیار کر رہے ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب اگر پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد آپ دیکھیں گے جنازہ رسول کے پاس بھی مولا ہی ہیں، اکا دکا کچھ افراد ہیں اور ان میں مرکزی نام پھر واپس مولا کا ہے، باقی تمام افراد جا چکے ہیں۔ تو ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ معیار اس کے اندر اکثریت اور اقلیت نہیں ہے، ورنہ اکثریت تو یہاں پر بھی فرار اختیار کر گئے، زیادہ تعداد میں جو میجورٹی تھے وہ تو یہاں پر بھی فرار اختیار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ فقط اور فقط میجورٹی کو دیکھیں گے کہ کتنے افراد ادھر ہیں اور کتنے ادھر ہیں، تو پیغمبر اکرم تو تنہا ہیں، ان کے ساتھ تو صرف مولا ہے، تو یہ کبھی بھی معیار نہیں ہو سکتا حق اور باطل کا۔ وزڈم رولز اوور تھاؤزینڈ اگنورینس، اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تعداد کہاں پر زیادہ ہے، اس کے اندر آئیڈیولوجی کو دیکھا جائے گا، اس کے اندر بات کو دیکھا جائے گا کہ دلیل آرگومنٹ کیا ہے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد بھی یہی چیز وہاں پر ریفلیکٹ کرتی ہے، لوگ چلے گئے، چلے گئے، یہاں پر جو مولا جو میدان احد کے اندر ثابت قدم تھے وہ کہاں پر ہیں؟ وہ پیغمبر اکرم کے پاس ہیں، غسل و کفن میں مشغول ہیں اور دوسرے تمام امور کو انجام دے رہے ہیں، دوسرے افراد ساتھ دیتے ہیں، دیتے ہیں، نہیں دیتے، نہیں دیتے، وہ سیکنڈری چیز ہے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کوئی جاندار، کوئی ذی روح یعنی جس کے اندر روح موجود ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ان تموتا کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ نے اجازت دی ہو۔ یعنی موت تو اسی وقت آئے گی جب اللہ کی پرمیشن ہو۔ تو اب اس کے بعد میدان میں اگر کوئی نہیں بھی ڈٹا رہتا ہے اور بھاگ جاتا ہے تو کیا وہ اپنی موت کو ٹال سکتا ہے؟ اگر موت آ گئی ہے تو وہ تو بھاگتے ہوئے پہاڑ کے اوپر بھی آ جائے گی، گھر میں پہنچ گئے تو بستر کے اوپر بھی آ جائے گی۔ یہاں پروردگار عالم بڑا کیٹیگوریکلی فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کو بھی جو مرنا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں مرے گا۔ جب تک پروردگار عالم نے اس کی سانس لکھی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر تو اس نے زندہ رہنا ہے اس دنیا میں۔ اگر وہ موت کے ڈر سے بھاگ رہا ہے یا فرار اختیار کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر موت آنی ہے تو وہاں پر بھی آ جائے گی۔ اس وقت تو صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو خوبصورت باطن ہے، جو اندر جو معاملہ ہے کہ ایک بزدلی اور کمزوری جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، جو ایک کتاب کے اندر نوشتے کے اوپر تحریر ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو بھی دنیا کے کچھ ریوارڈز کو چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، دنیا میں اس کو سلے میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ ومن یرید ثواب الآخرہ نؤتیہ منہا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے۔ اب یہ آدمی کے وزڈم کے اوپر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کیا وہ صرف اور صرف دنیا کے حد تک محدود ہونا چاہتا ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور یقین ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو ان کی جزا دے دیں گے۔ اب یہ آپ نوٹ کیجئے، سیکنڈ ٹائم اس کو ریپیٹ کیا ہے پروردگار نے، ابھی ہم یہ پڑھ کر گزرے، سَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، اور یہاں پر پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ اس کے شان نزول کے اندر ایک روایت ہے جو علامہ طبرسی نے پانچویں امام سے نقل کی ہے۔ یہ علامہ طبرسی اب نام کئی دفعہ آ چکا ہے، اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مجمع البیان کی بات کر رہے ہیں۔ مجمع البیان جو ہماری بہت اہم تفسیر مانی جاتی ہے، اس میں پانچویں امام کی یہ حدیث ہے کہ مولا کے جسم پر میدان احد میں 60 wounds یا 60 زخم لگے تھے، اور اس وقت پیغمبر اکرم کی حفاظت کے جوش میں اور ظاہر ہے کہ اپنے ایک استقامت کے مظاہرے میں مولا نے اس کو فیل بھی نہیں کیا۔ ایک آدمی جب کسی چیز کے اندر انوالو ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس موقع پر تو انہوں نے فیل نہیں کیا، لیکن بعد میں زخمی ہو کر انتہائی زیادہ اس کی شدت کی وجہ سے ایک طرح سے پھر صاحب فراش ہو گئے، ایک طرح سے بستر کے اوپر ان کو آرام کرنا پڑا۔ اور جب ایسا ہوا تو پھر پیغمبر اکرم بھی اور دوسرے مسلمان بھی آتے تھے اور ان کی عیادت کرتے تھے مولا کی، کیونکہ بہت زخمی تھے، ایکسٹرا آرڈنری زخمی تھے، تو ان کی عیادت کرتے تھے۔ اور اس موقع پر مولا کا جملہ یہ ہوتا تھا، یہ ہمارا ہی ہے، تو اس کو کیا کیا جائے، سائلنٹ تو کر دیا ہے لیکن خیر۔ میں عرض کر یہ کر رہا تھا کہ مولا اس وقت جب زخمی تھے اور ان کی عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے، پیغمبر اکرم بھی تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ زخم تو کچھ نہیں ہے، میں تو شکر خدا اس پر جتنا ادا کروں کم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں شکر خدا اس پر جتنا ادا کروں کم ہے کہ میرے قدم میں تزلزل نہیں آیا، یعنی جو ثابت قدمی کا میں نے مظاہرہ کیا میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے میدان نہیں چھوڑا، میں نے فرار اختیار نہیں کیا۔ یہ شکر کی ادائیگی جو ہے وہ پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا یہ معاملہ، کہ دو دفعہ شاکرین کی لفظ کے ساتھ مولا کا تذکرہ یہاں پر پروردگار عالم نے کیا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ ابھی آگے کچھ ایسی آیت آئے گی کہ جس میں اس کو ہم ریفر کریں گے۔ وہ آیت نمبر 152، یہاں پر پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا عوض چاہتا ہے، صلہ چاہتا ہے، اس میں سے ہم کچھ دے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہتا ہے اس میں سے ہم دے دیں گے، اور ہم شاکرین کو اس کی جزا ان قریب عطا کریں گے۔ ابھی آیت نمبر 152 آئے گی، اس کے اندر پھر اس میں اسی طرف ریفلیکٹ کیا جائے گا، حوالہ کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ماضی کی ایک مثال بیان کرتا ہے، فرماتا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ کَأَيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِير، رِبِّيُّونَ وہی افراد کہ جو اللہ سے قریب ہیں، ربانیین ہیں یعنی جو اللہ سے قریب ہیں، ان کی تعداد نے ان نبیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی، فَمَا وَهَنُوا، اور انہوں نے جو اللہ کی راہ میں مصائب پیش آئے ان پر وہ سست نہیں ہوئے، انہوں نے کسی طرح کا بھی کوئی لیتھارجک ایٹیچیوڈ، کوئی لیزینیس وہ انہوں نے شو نہیں کی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو ان کو مصیبتیں آئیں اللہ کی راہ میں انہوں نے اس کے اندر کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، وما ضعفوا وما استکانوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی عاجزی سے کام لیا، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر نوٹ کیجئے یہاں پر صبر کرنے والوں کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے، جو ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کرنا، جی نہیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے مستقل اسی کام کو انجام دینا، اس راستے کو کنٹینیو کرنا، صبر اس کا نام ہے، کہ انسان گیو ان نہ کر دے، گیو اپ نہ کر دے، اگر وہ گیو ان کرتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس نے تو پھر استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، اسٹیڈفاسٹنس نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں صبر کا ایک اہم ترین مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اس اچھے کام کو کنٹینیو کرے چاہے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آ رہی ہوں۔ یہاں پر بھی آپ نوٹ کیجئے، وَقَأَيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جن کو آخر میں صابرین سے تعبیر کیا جا رہا ہے، ان کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے، کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ جن کے ساتھ مل کر کئی اللہ والوں نے کثیر تعداد میں جنگ کی، قتال کیا، فما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ، جب وہ میدان کے اندر نکلیں گے تو کیا ان کے اوپر کوئی پرابلم نہیں آئے گی؟ میدان میں جانا، عام سفر اگر انسان کو کرنا ہو، پکنک والا ہی، اس میں بھی زحمت ہوتی ہے، سامان لے کر جانا ہے، گاڑی ارینج کرنی ہے، راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا، دوسرے 10 مسئلے ہیں، یہاں پر اگر ایک انسان میدان جنگ میں جا رہا ہے تو 10 یعنی کتنے ہی مسائل اس کے اندر ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، سامنے والا ہے تو وہ بھی تو حملہ کرے گا، تلوار تو وہ بھی لے کر آئے گا، گن تو اس کے پاس بھی ہوگی، خون تو وہ بھی ہمارا بہا سکتا ہے، نقصان تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے، آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، کان ضائع ہو سکتے ہیں، انسان کی جان ضائع ہو سکتی ہے، پیرالائز ہو سکتا ہے، کیا 10,000 مسئلے ہیں جو ہو سکتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے فما وہنو، انہوں نے کمزوری اور سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جب اللہ کے راہ میں ان کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی تھیں تو انہوں نے اس کے اندر سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، وما ضعفوا، نہ ہی کمزوری کا مظاہرہ کیا، وما استکانوا، اور نہ ہی عاجزی کا مظاہرہ کیا کہ گڑ گڑانے لگے ہوں، خامہ کا عاجزی کرنے لگے ہوں، نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں، ڈٹ کے لڑو، جب میدان میں اللہ کی خاطر یہ طے ہو، گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے کہ جب عنوان آپ فی سبیل اللہ کا لے لیں اور طالبان اسٹائل اختیار کر لیں، وہ تو غلط ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں واقعا نبی ساتھ میں موجود ہے، امام ساتھ میں موجود ہے، یا امام کی غیبت میں نائب امام کا حکم ہو، تو پھر بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ ہاں یہ پھر حکم جو ہے یہ پھر اللہ کی راہ کے اندر ہے۔ اب جب یہ اللہ کی راہ میں تو پرابلم تو آئے گی، صرف ایسا نہیں کہ میٹھا میٹھا ہی ملے گا کہ ہم گئے اور سامنے سارا کلیئر ہو گیا راستہ اور ہم جیت کر وہیں پہ پہنچ گئے، نہیں، عین ممکن ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، عین ممکن ہے ہمارا خون بہ جائے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وما ضعفوا، انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی کا مظاہرہ کیا، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ کربلا کی جنگ کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو بھرپور طریقے سے نظر آئے گا کہ نبی کی معیت میں تو پیغمبر اکرم انہی کا جگر گوشہ ہے، انہی کا ٹکڑا ہے جن کو پیغمبر نے کہا کہ منیت کی منزل پر ہے، اور ان کے ساتھ پھر مل کر وہ جو 72, 80, 100 جتنے بھی افراد ہیں کربلا کے شہدا، ان کا آپ طریقہ دیکھیں تو یہی آپ کو نظر آئے گا۔ فما وہانو، جتنے بھی کمزور تھے وہ پہلے ہی جا چکے ہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں، جو رکے ہوئے ہیں کربلا کے اندر، وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، ون، نمبر ٹو، اور نہ ہی کسی قسم کی کمزوری دکھائی۔ آپ حبیب نے مظاہر کو دیکھیں، مسلم نو سجا کو دیکھیں، ٹیک اینی نے جو کربلا کے شہید ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سے بڑھ کر ایک کریکٹر ہے کہ جو ان صفتوں کے اوپر پورا پورا اترتا ہے۔ وہ مستقام، کوئی عاجزی نہیں کسی قسم کی، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور ان کی تو گفتگو بس یہ تھی، ان کا تو قول یہ تھا، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا۔ اب آپ نوٹ کریں، پروردگار تعریف کر چکا ہے، یہ افراد ثابت قدم، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، انہوں نے سستی نہیں دکھائی، انہوں نے عاجزی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا دشمن کے سامنے، پھر اس کے بعد ان کی دعا کیا ہے؟ دعا کے اندر عاجزی ہی عاجزی ہے، دشمن کے سامنے عاجزی نہیں ہے، لیکن خدا سے جب یہ دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر عاجزی ہی عاجزی ہے کہ مالک تیرے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، رب بنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ مالک ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دیں. پروردگار تعریف کر رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں لیکن بہرحال جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمیں اپنا کام ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے کوتاہی کی ہے. اس موقع پر وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت کر، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر. وہ اسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے اپنے امر کے اندر تجاوز کیا ہے، ہم نے اگر اپنی لمٹس کو کراس کیا ہے تو تو ہمارے اس اسراف کو، اس لمٹس کو کراس کرنے کو، اس کی بھی مغفرت کر. وہ سب بھی تقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما، اسٹیڈ پاسنس. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما کہ ہم ان کے اوپر غالب آئیں. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا کا ثواب، دنیا کا صلہ بھی عطا کیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور ان کو آخرت کی بہتری اور آخرت کا ثواب بھی بہت اچھے طریقے سے عطا فرمایا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ یقیناً محسنین کو دوست رکھتا ہے. محسن عربی کے اندر کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو نہیں. اردو میں جس کو احسان کرنے والا کہتے ہیں وہ نہیں، محسن عربی کے اندر کہتے ہیں نیکوکار کو، نیکی کا کام انجام دینے والوں کو. یہ جو استغفار کا انداز ہے نا، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو اس کے بعد صحیفہ کاملہ میں جو استغفار نظر آتا ہے، نہج البلاغہ میں کہیں پر آپ کو ایسے جملے نظر آتے ہیں تو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے عمل کو ایسا نہیں سمجھتے کہ جو خدا کے معیار کے ایسے مطابق ہو جائے کہ جہاں وہ یہ کہیں کہ حق ادا ہو گیا. نیور، کبھی بھی وہ نہیں کریں گے، کہ چاہے جتنے ہی بلندی پر ہوں کہ مالک تو بہرحال خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، جو حق ہے وہ کہاں سے ادا ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر صحیفہ کاملہ کے اندر جہاں استغفار کیا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے بات. بہرحال ایک تو اس کے اندر تعلیم کا پہلو تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر تعلیم سے ہٹ کر بھی جب خالق اور مالک، معبود اور عبد والی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر گفتگو کا انداز ہی یہ ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں. اب دیکھیے پھر واپس کہ یہ جو آیتیں گزری ہیں ان کا تعلق بھی اسی کے ساتھ، کہ یہ جنگ احد والوں کو ایک طرح سے تازیانے لگائے جا رہے ہیں جو بھاگ گئے تھے، کہ تم دیکھو کہ تمہارا کیا ایٹیچیوڈ ہے، ماضی میں ایسے لوگ گزر چکے ہیں، اس وقت بھی تمہارے سامنے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو ثابت قدم ہیں، اور یہاں پر پروردگار عالم نے ان کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کی دعا یہ ہوتی ہے، وہ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے، اف یو اسٹارٹ اوبیئنگ دا کافر، جو کفار ہیں، اگر تم ان کو فالو کرنے لگو، ان کو اپنا مقتدا بنا لو، اگر ان کو اپنا یعنی متاع بنا لو جن کی اطاعت کی جاتی ہے، یا ردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہارے پیروں پر پیچھے کی جانب. فتنقلبوا خاسرین، تو تم پلٹو گے خسارہ اٹھا کر. یوں تو بظاہر دیکھیے اب اس کے اندر، وہاں پر یہ اس کے اندر ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ جنگ احد کے بعد بعض افراد نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو اب تو اس کے اندر، اس جنگ کے اندر تو کافر جو ہیں وہ غالب آ گئے تھے، تو وہی جو پرانا جو ہمارا طریقہ تھا مشرکین کا، اسی کے اوپر چلے جاؤ تو شاید کچھ بچت ہو جائے، ورنہ یہ لوگ تو بہت ماریں گے. پروردگار عالم اس بات کو یہاں پر کنڈیم کرتا ہے، اے ایمان لانے والوں، یعنی اے ایمان کے دعوے داروں، ورنہ اگر واقعا ایمان میں یہ پکے اور مخلص ہوتے تو یہ ایٹیچیوڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اے ایمان کے دعوے داروں، اے ایمان لانے کا اعلان کرنے والوں، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم لوگ اطاعت کرو کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں پچھلے پیروں پلٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، تو تم بڑا خسارہ اٹھا کے واپس ہوں گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے. وہ خیر الناصرین، اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے. یعنی اپنے تعلق اس سے جوڑو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم پروردگار سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے ہو. بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. سنلقی، انقریب ہم القا کر دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان کافروں کے دلوں میں. کس چیز کو القا کر دیں گے؟ القا کر دیں گے یعنی ڈال دیں گے. الرعب، روب ڈال دیں گے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. روب ڈال دیں گے یعنی وہ تم سے امپریس ہو جائیں گے. اگر تم اپنے تعلق کو خدا سے مضبوط رکھو تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی وجہ سے، جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ، اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر پروردگار روب ڈال دے گا. یاد رکھیے گا، میدان جنگ کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. جنگ ایمونیشن سے اتنی زیادہ نہیں جیتی جاتی جتنا سائیکولوجیکلی جیتی جاتی ہے. اگر سامنے جو فورسز موجود ہیں اگر وہ سائیکولوجیکلی ڈپریس ہو جائیں اور اگر ان کے دلوں کے اندر روب آ جائے جو سامنے دشمن موجود ہے اس کا, تو پھر آپ اطمینان رکھیں کہ وہ جنگ آدھی سے زیادہ اسی موقع پر ہار جاتے ہیں. اسے فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کے پاس ایمونیشن کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے, سپاہی ہے, وہ میدان کے اندر جا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں لڑ رہا ہوں. جیسے امریکن فورسز کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں. جو ان فورسز کے اندر آپ سنتے ہیں مثلا کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں, دوسرے دس مسئلے ہو رہے ہیں, نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے. جو خود ان کے آرٹیکلز وغیرہ میں بھی اگر آپ ٹریس کریں گے تو آپ کو مل جائے گا, ایکسپلور کریں گے تو نیٹ وغیرہ پر, کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں. امریکہ وہاں پر ہے, ہم یہاں پر آ کر لڑ رہے ہیں, تو لڑ کس وجہ سے رہے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب اگر مسلمان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں اور واقعا صحیح اسپرٹ کے ساتھ ہو تو فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جنگ, کہ اگر میں مر جاؤں تو شہید ہوں, اگر باقی بچ جاتا ہوں تو غازی بنتا ہوں پروردگار عالمین, ون ون جو سچویشن ہے, اگر اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ میدان میں آ رہا ہے تو از ویری کلیئر اباؤٹ ہز موٹیوز, اباؤٹ ہز ٹارگیٹ, وہ بہت کلیئر ہے. مطلب مجھے سے بحث ہی نہیں ہے کہ سامنے والا مرتا ہے کہ میں مرتا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, مجھے تو میدان میں استقامت دکھانی ہے. سمپل. کیوں دکھانی ہے؟ اس لیے کہ میں تو اس کو عبادت سمجھ کے انجام دے رہا ہوں, فی سبیل اللہ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری یہاں پر کہ اگر ایسا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو, تو سامنے والا چونکہ شرک کر رہا ہے, وہ تو کلیئر ہی نہیں ہے اپنے ٹارگیٹ کے بارے میں, اس کے دل میں خدا فرماتا ہے کہ سنلقی, ہم القا کر دیں گے, ہم ڈال دیں گے, فی قلوب الذین کفروا, ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, الرعب, ہم رعب ڈال دیں گے, وہ مرعوب ہو جائیں گے, وہ اتنا زیادہ امپریس ہو جائیں گے تم سے کہ جنگ وہیں پر وہ لوز کر جائیں گے. بما اشرکوا باللہ, اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ما لم ينزل به سلطانا, جو اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی ہے. آپ نوٹ کریں, کہا کہ بھائی میرا کوئی شریک ہے تو مجھے تو پتا ہوگا کہ میرا کوئی شریک ہے. مثلا آپ کاروبار کر رہے ہیں, تو آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کے کاروبار میں کتنے افراد آپ کے ساتھ پارٹنر ہیں, اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, آپ کو تو پتا ہوگا. پروردگار فرماتا ہے کہ مثلا میں نے تو کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. یہ لوگ خصوصیت کے ساتھ اگر آپ مکہ کے مشرکین کے عقائد کو دیکھیں, ان کا یہ تھا کہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک قرار دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں مان رہے تھے. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اے حبیب, اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, تو یہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. وہ اللہ کو مان رہے تھے مگر اللہ کے ساتھ اللہ کی بیٹیاں, بت, ان کی عبادت کا وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں. تقریباً تفویض والا معاملہ ان کا ہو چکا تھا اور وہ ان کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک قرار دیتے تھے. کیا کہ یہ اچھا معاملہ ہے کہ مجھے مان رہے ہو, تو میری طرف سے تو رسول آ رہے ہیں, آدم سے لے کر خاتم تک یہ سب تو میرے رسول ہیں, ان سب نے ایک خدا کا پیغام دیا, ان میں سے کس نے کہا ہے کہ دوسرا کوئی خدا ہے یا کوئی دوسرا کوئی نبی آیا ہے کہ جس نے کوئی دلیل دی ہو, کس نے یہ کہا, کہاں کس نے ہے؟ یہ تمہارے اپنے سپرسٹیشن ہیں, اپنے توہمات ہیں کہ جن کو تم نے عقیدہ بنا لیا. اب یہاں پر دیکھیے, بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, ایسی بات کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. سلطان یعنی کوئی ایسی دلیل, کنوینسنگ آرگومنٹ, کہ جو سامنے والے کو کنوینس کر دے. وماواہم النار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس مثوی ظالمین, اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالمین کا, ظلم کرنے والوں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, یقیناً اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ, جب تم قلا کما کر رہے تھے, یعنی احد ہی کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے فیز میں تو مسلمان غالب آ گئے تھے, یہ تو جیتی ہوئی جنگ ہے جو بعد میں یہ لوگ ہار گئے, ورنہ پہلے مرحلے میں ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ مسلمان غالب آ رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ بِإِذْنِ, پروردگار فرماتا ہے اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ, جب تم ان کا قلا کما کر رہے تھے, ان کو کاٹ رہے تھے, ان کو قتل کر رہے تھے, بِإِذْن, اللہ کی اجازت سے. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ, یہاں تک کہ تم نے بے عملی سے کام لیا. بے عملی سے کام لیا, تم کو کہا ہے کہ اوپر جا کر تمہاری ڈیوٹی وہیں پر ہے, نیچے نہیں آنا ہے, اور تم نیچے اتر آئے. ونس یو آر ناٹ فالوئنگ, تو اس کے بعد پھر تم خدا کو کیسے ریسپانسبل ٹھہرا سکتے ہو کہ خدا نے مدد نہیں کی. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور تم نے بے عملی سے کام لیا اور ایک معاملے کے اندر تنازع کرنے لگے, جھگڑنے لگے. وہ کہہ رہا ہے کہ رکو, تم کہہ رہے کچھ اترنا ہے. آپس میں جب لڑائی ہونے لگی, یہ معاملہ یعنی اتنا سافٹلی تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں. آپ اگر ذرا سا اس کو ویژولاز کریں کہ مثلا کچھ افراد ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس بات کے اوپر, ارے وہ میرا مال چھین کر لے جائے گا, ارے وہ میرا حصہ نہیں ملے گا بعد میں, تو کیا وہ آواز ہوگی اور کیا گفتگو ہوگی. یہ ساری چیزیں کیا واقعی لائق ایمان ہے؟ ایمان کی شان کے مطابق ہے کس طرح سے گفتگو کی جائے اور اس طرح سے بات کی جائے کہ سزاوار ہے؟ اس میں پھر حق یہ ہے کہ تھوڑی سی پنشمنٹ ملنی چاہیے, تھوڑی مار پڑنی چاہیے. اس کے بعد وہ تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, اور تم نے معصیت کی, نافرمانی کی بعد اس کے کہ اس نے تمہیں دکھایا جو تمہیں پسند ہے. یعنی ارلیئر تم جو چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, تمہیں پتہ مل رہی تھی. من کم میں یورید الدنیا, اب نوٹ کیجئے یہ واپس جو میں نے کہا تھا کہ بعد میں اس کو ریفر کروں گا, آیت نمبر 145 کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے. من کم میں یورید الدنیا, تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو دنیا پسند ہے, وہ دنیا چاہتے ہیں بس. وہ من کم میں یورید الآخرہ, اور تم میں سے وہ ہیں کہ جو آخرت چاہتے ہیں. اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ پروردگار کن کے بارے میں کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ آیتیں بڑی ڈیسائسو ہیں, جو تشیع کا جو موقف ہے شیعت کا اس کے بارے میں بڑی ڈیسائسو آیتیں ہیں یہ ساری کی سارے. پروردگار عالم یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم میں سے وہ ہیں کہ جن کو دنیا چاہیے, وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کو آخرت چاہیے. اب وہ جو دنیا چاہ رہے ہیں وہ دنیا پرست ہیں, وہ دنیا دار ہیں. جب وہ دنیا دار ہیں تو کیا آپ ان سب کو ایک ہی انداز سے ٹریٹ کریں گے کہ بس صحابی رسول ہونے کا ٹائٹل اس کے پاس آ جائے تو ہم یہ کہیں کہ بس بسم اللہ, اب اس کے بعد ہم کو اور کچھ نہیں؟ کیسے نہیں کرنا ہے, وی ول ہیو ٹو چیک, ہم کو چیک کرنا پڑے گا ہم اپنا دین کس سے لے رہے ہیں. ان سے لے رہے ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کا ایمبیگوس معاملہ ہے, ان کا ایمان کلیئر نہیں ہے, وہ صرف اور صرف دنیا کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. من کم میں یورید الدنیا, بہت واضح پروردگار عالم ارشاد فرماتا کہ تم میں وہ ہیں کہ جن کو دنیا چاہیے, بس دنیا کا ارادہ ہے اور کوئی چیز نہیں. وہ من کم, اور تم ہی میں وہ ہیں, میں یورید الآخرہ, کہ جن کو آخرت کی تمنا ہے, آخرت چاہتے ہیں. واقعی ایسے افراد جو ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, اس نے تمہیں ان کے مقابلے میں پھر شکست دے دی. ابتدا میں تم ان کا قلع کما کر رہے تھے اللہ کی اجازت سے, اس کے بعد یہ فیزز آئے. ثم صرفکم عنہم, اس کے بعد اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے میں شکست دے دی. لیبتلیکم, تاکہ اس کے ذریعے سے بھی تمہاری آزمائش کریں. Now let's see how you behave, تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, تمہاری اپروچ کیا ہوتی ہے. ولقد عفا عنکم, ہاں اب سن لو کہ اس وقت تمہیں معاف کر دیا گیا, یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم معاف کرتے ہیں. اب یہ معاف کرتے ہیں, کیا یہ انکنڈیشنل ہے؟ بٹ نیچرل یہ کنڈیشنل ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے. اگر آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے, اس وقت تم کو معافی دی جاتی ہے, یعنی ایک اور اپارچونیٹی, اب صحیح کر کے دکھاؤ. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی بھاگتا ہوا نظر آئے, اگر اگلی کسی جنگ کے اندر, تو پھر آپ کیا کریں گے اس کو؟ یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ آپ بتائیں کہ اس کے اندر اگر یہاں پر یہ حرکت کرنے کے بعد پروردگار عالم اس طرح سے ان کو اتنے تازیہ نے اتنی دفعہ ان کو کنڈیم کیا, اب اس کے بعد کہتا ہے کہ ناؤ یو آر گیون اندر چانس, اب اپنے آپ کو پروف کر کے دکھاؤ, پھر آپ چیک کریں. یہ جنگ عہد کی بات ہے بل اتفاق مفسرین کا, کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے. اور پھر جا کر چیک کریں غزوہ حنین کے اندر کیا ہوا, دوسرے میدانوں کے اندر کیا ہوا, خیبر کے اندر کیا ہوا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ تشیع کا موقف ہوا میں نہیں ہے, شیعت کا جو موقف ہے یہ ہوا میں نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی نے بنا دیا ہے. اٹ از سپورٹڈ, ویل سپورٹڈ بائی قرآنک ورسز اینڈ دا احادیث آف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اللہ نے اس وقت معاف کر دیا, ٹھیک ہے. عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ ایمان والوں پر بڑے فضل و کرم والا ہے. اذ تصعدون, وہ وقت یاد کرو جب تم بے تحاشا چلے جا رہے تھے. ولا تلوون علی احد, اور کسی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. یہ اسی فرار کا نقشہ ہے جو فرار اختیار کر رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہے تھے. فاصابکم غمن بغمن, تو اللہ نے تمہیں ثواب کے بدلے رنج پر رنج پہنچایا. جب یہ تمہاری حرکت ہے کہ تم بھاگے جا رہے ہو, بھاگے جا رہے ہو, بھاگے جا رہے ہو, بقول شخص سے کہ ہم ویسے بھاگ رہے تھے جس طرح سے پہاڑ کے اوپر بکریاں بھاگتی ہیں, اس طرح سے ہم بھاگ رہے تھے. تو جب یہ کیفیت ہے, بھاگ رہے ہو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے, رسول تمہیں پیچھے سے بلا بھی رہے ہیں, تم ان کو بھی جواب نہیں دیتے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا. تو اب اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ ثواب کے بدلے میں رنج پر رنج پہنچایا, لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا. تو اب اس کے بعد یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم کو غم نہیں کرنا چاہیے, جو کچھ کیا ہے یعنی آپ نے خود کیا ہے, جس کو یعنی جو بویا ہے وہ کاٹا ہے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, جو تم سے مس ہو گیا اس کے اوپر اب غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا سامان کیا. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, اور جو تمہارے اوپر آئی مصیبتیں ان کے اوپر بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایسی بات کا کوئی غم ہو کہ جو تم نے نہ کیا ہو اور اس کا کوئی ایسی چیز تم پر آ گئی ہو, تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات. ایک آدمی ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہا ہے اور پھر وہ کہے کہ ہائے میرے پیر سے خون نکل آیا, ہائے میرے پیر سے خون نکل آیا, تو آپ کیا بولیں گے؟ ایک تو تم اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مارتے ہو, اس کے بعد بولتے ہو کہ خون نکل آیا, تو خون ہی نکلنا تھا اور کیا نکلنا تھا. ایک آدمی چل رہا ہے, ٹھوکر لگ گئی اس کو خون نکل آیا, تو کہیں گے ہاں یار بےچارا وہ چل رہا تھا, وہ تو کچھ غلطی نہیں کر رہا تھا, بائی چانس اس کو ٹھوکر لگ گئی. سمجھ میں آتی ہے بات. ایک وہ ہے جو اپنے پیر پر کلاڑی مارے اور وہ کہے کہ ہائے افسوس میرے پیر میں سے خون نکل آیا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کس بات کا افسوس؟ آپ بینڈیج بھی کریں گے تو ساتھ ساتھ بولیں گے کہ پاگل ہو گئے وہ کیا, اب کس بات کا افسوس کر رہا ہوں؟ جب کلاڑی مار رہے تھے تو سیدھی سی بات ہے کہ خون تو نکلنا تھا. لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم, تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے اس کا کہ جو تم سے فوت ہو گیا, جو تم نے مس کر دیا, یعنی جو فتح ہاتھ سے نکل گئی. ولا ما اصابکم, اور جو تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں, جو مصیبتیں آئی ہیں, جو صدمہ ہوا ہے, اس کا بھی تم کو غم نہیں کرنا چاہیے. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ یقیناً خبر رکھتا ہے اس کا کہ جو تم عمل انجام دیتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ اس کے بعد اس نے نازل کیا اس غم کے بعد امنا, سکون کو نازل کیا. نعاسا کس صورت میں؟ نیند کی صورت میں. یخشا طائفة منکم, اور اس نیند نے تم میں سے ایک گروہ کو اس طرح سے اپنے اس کے اوپر طاری ہو گئی وہ نیند کے, جس کی وجہ سے اس کو سکون آ گیا, اس کو آرام مل گیا. ایک تو اس کا یہ تشریح کی گئی کہ اس کے بعد جب جنگ احد ختم ہو گئی تو مسلمانوں کے اندر بہرحال ایک پرابلم تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ کر حملہ کر دیں, اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, تو اس موقع پر نیند بہت مشکل تھی. پروردگار عالم نے اس موقع پر ان کے اوپر اس سکون اور اطمینان کو نازل کیا. ایک یہ بھی کہا گیا, یہ بھی کہا گیا کہ نہیں, وہ جو مخلص تھے وہ میدان کے اندر اس طرح سے ڈٹے ہوئے تھے بالکل جس طرح سے ایک انسان نیند کے عالم میں ہو تو اسے ادھر ادھر کا کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے, کہ اتنا انوالو تھے کہ انہیں کوئی احساس نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے, وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. اس موقع پر وہ ٹینشن فری ان کو کر دیا تھا ان کے ذہنوں کو. یہ بھی اس کا ایک تشریح جس کی گئی ہے. قطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, اور ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جسے فکر تھی اپنی جانوں کی. یظنون باللہ غیر الحق, اور وہ اللہ کے بارے میں بڑا برا گمان رکھتے تھے, بڑا برا خیال رکھتے تھے. ظن الجاہلیہ, جاہلیت والا گمان ان کا خدا کے بارے میں تھا. یقولون هل لنا من الامر من شيء, اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے اس معاملے کے اندر. هل لنا من الامر من شيء, هل لنا یعنی ہمارے لیے. قل ان الامر كله لله, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ امر پورے کا پورا اللہ کے لیے, کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی آل مائٹی. پیغمبر اکرم اس کو بیان کریں گے, کام سارے کا سارا پروردگار کا ہے. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ آگے بھی اس سے ایک ملتی جلتی آیت آنے والی ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ ان سے امر کے اندر, امور کے اندر مشورہ کر لیا کریں, جس کو بہت سے لوگوں نے پھر جمہوریت اور اس کے سپورٹ کے اندر پیش کیا ہے کہ دیکھیے پیغمبر اکرم اور پروردگار عالم بھی یہ کہتا ہے. پروردگار عالم مباح کاموں کے اندر تو اجازت دے سکتا ہے, لیکن وہ امور جو خالصتاً پروردگار سے تعلق رکھتے ہیں, جس کے اندر خدا نے کوئی فیصلہ دیا ہے, تو اس کے مقابلے میں کسی اجتہاد کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. نس کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے پھر وہ اجماع اور شورا ان سب چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قل ان الامر کل للہ, اے حبیب کہہ دیجئے کہ امر سارے کا سارا اللہ کے لیے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, اور یہ لوگ اپنے دلوں میں اس کو چھپا کر رکھتے ہیں جو زبان سے ظاہر نہیں کرتے. یقولون کہتے کیا ہیں, لو کان لنا من الامر شیء, اب یہ دیکھیے وہ جو پہلے جملہ جو آیا تھا نا، حل لنا من الامر من شيء، کیا اس معاملے کے اندر ہمارا بھی کچھ اختیار ہے اس امر کے اندر؟ پروردگار نے کہا کہ نہیں، امر سارے کا سارا پروردگار کا ہے. ون نمبر ٹو، یہ لوگ چھپاتے ہیں، دل میں وہ رکھتے ہیں جو زبان سے ظاہر نہیں کر رہے. پروردگار عالم آگے فرماتا ہے، یقولون، ان کا کہنا یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، لو کان لنا من الامر شیئن ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو پھر کیا ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، اس طرح سے ہمیں قتل نہ کیا جاتا. وی وڈ ہیو گیون سم بیٹر اسٹریٹجی، ہم اس کے اندر ایک بہتر پلان دے سکتے تھے. یہ پیغمبر نے مروا دیا لوگوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انہوں نے میدان کے اندر بھجوا کر کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ قتل ہو گئے، اتنے لوگ ضائع ہو گئے، اتنوں کا خون بہ گیا. جو ایک عام اپروچ ہوتی ہے، بیسٹ کامنٹس آفٹر دا ایونٹ، کہ جب ختم ہو جائے معاملہ تو اب اس کے پاس کیا ہے، اسے کامنٹس ہے، کامنٹری کرنی ہے. ایسا یوں اگر ہو جاتا اور یوں کرتے تو پھر یہ ہوتا، اور اس طرح سے ہوتے تو پھر یہ نہیں ہوتا. واٹ از دس آن لان سینس؟ پروردگار عالم فرماتا، یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا نا اس معاملے کے اندر، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم اس طرح سے قتل نہ کیے جاتے. یہاں پر قل لو کنتم فی بیوتکم، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتال الی مضاجعہم، تو یقیناً وہ لوگ نکلتے جن کے اوپر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، وہ اپنے مقتل کی طرف، اپنی قتل گاہ کی طرف یقیناً روانہ ہوتے. اگر ایک چیز پروردگار فائنل کر دے تو تم کیا یہ بول رہے ہو کہ ہمارا اگر اختیار ہوتا تو ہم یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے؟ یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے، سب ربش ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں ہے اس کا امتحان لے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اسے نکھار کر لے آئے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ یقیناً علیم ہے، اللہ علم رکھتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر موجود ہے، اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس دن پیٹ پھرائی جب دونوں گروہ ملاقات کر رہے تھے، یعنی دونوں کا آپس مقابلہ ہو رہا تھا، اس موقع پر جنہوں نے پیٹ پھرائی، تولوا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. بہت امپورٹنٹ آیت، ساری آیتیں امپورٹنٹ ہیں مگر واقعاً اس آیت کے اوپر خاص توجہ کیجیے. انما استزلهم الشیطان، یہ جنہوں نے پیٹ پھرائی ہے، ان کے پیروں کو پھسلایا ہے شیطان نے، یہ جو مبتلا کیا ہے شیطان نے انہیں مبتلا کیا ہے. اور کیوں مبتلا کیا ہے؟ بے بعد ما کسبو، ان کی اپنی بعض حرکتوں کی وجہ سے شیطان کو ان پر یہ تسلط حاصل ہو گیا. اب آپ پھر واپس سے ریکارڈ پورا چیک کریں کہ کون کون افراد پیٹ پھرا کر بھاگے تھے. پروردگار عالم صراحتاً یہ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ کام کیا، اور شیطان بھی اس لیے کامیاب ہوا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. بے بعد ما کسبو، کیا ایسے افراد کو آپ کبھی اپنا لیڈر یا رہنما مان سکتے ہیں؟ ہم نے کئی مرتبہ، یعنی یہ کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے، ملے گا، علماء صاحب سنتے ہوں گے، میں بھی ان کیپیسٹی آف ایز اے اسٹوڈنٹ، میں یقین بار بار کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے جن کو امام مانا ہے، ان کو امام کے طور پر آپ کہیں پر پریزنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی. لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو رہبر کے طور پر، خلیفہ کے طور پر، رہنما کے طور پر مانا گیا ہے، ان کا کیریکٹر یہ ہے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً اللہ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا ہے، وہ جو انہوں نے پیٹ پھرائی ہے، شیطان نے ان سے یہ غلطی کروائی ہے، یہ جو گناہ ان سے ہوا ہے، ببعض ما کسبوا. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے خود ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا. وَلَقَدْ أَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، سیکنڈ ٹائم ریپیٹ ہوتی ہے بات، اوکے، اندر چانس گیون. وَلَقَدْ أَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ معاف کرتا ہے ان کو اس وقت. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یقیناً اللہ غفور ہے، حلیم. ایک اور موقع، مگر پھر واپس اگر اس کو ریپیٹ کیا جائے تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ معافی وافی ختم ہو جائے گی. بہرحال آج کی حد تک یہیں پر بات کو روکتے ہیں، آیت نمبر 155 تک، یہ بھی چلے گی بات تھوڑی سی اور، ابھی اس کے بعد ہی وہ مشہور آیت بھی کچھ آیتوں کے بعد آئے گی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ سمجھنا بھی مت، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی راہ میں رزق پاتے ہیں. وہ سورہ یہ آل عمران کے اندر جنگ احد ہی کے کنیکشن میں نازل ہوئی تھی، جس کا جو اپلیکیشن ہے وہ ہمیشہ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نازل یہاں پر ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.